أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ناظرین کرام، قرآنی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج قبولیت توبہ کی دعا کو پیش کرنا ہے. خالق کائنات نے مختلف اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام مخلوقات کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے متعال نے تین قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ایک وہ مخلوق ہیں جن میں صرف عقل پائی جاتی ہے، ان میں خواہشات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. دوسری وہ مخلوقات ہیں جن میں صرف اور صرف خواہشات پائی جاتی ہیں، عقل کا کوئی نام نہیں ہے. اور ایک وہ مخلوق ہے جس میں خالق کائنات نے عقل کو بھی رکھا ہے اور خواہشات کو بھی رکھا ہے. یہ تین قسم کی مخلوقات ہیں، جن میں صرف عقل، جن میں صرف خواہشات، اور جن میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ مخلوق جن میں صرف عقل پائی جاتی ہے وہ فرشتے ہیں، ملائکۃ اللہ ہیں، جہاں صرف عقلانیت کا، عقل کا وجود ہے اور کسی چیز کا وجود نہیں ہے. اب ہم فرشتوں کے بارے میں تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ کیا ان سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہے یا نہیں، اور مختلف واقعات جو اس حوالے سے پائے جاتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن میں عقل پائی جاتی ہے، اور وہاں سے حیوان وہ مخلوق ہیں، حیوانات اپنے تمام انواع اور اقسام کے ساتھ، وہ ہیں جن میں صرف خواہشات پائی جاتی ہیں، ان میں عقل نہیں ہے. اب ان دونوں کے درمیان حضرت انسان ہے جس میں عقل بھی پائی جاتی ہے اور خواہشات بھی پائی جاتی ہیں. اب یہ درمیان میں جو انسان ہے جس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ انسان اگر اپنی عقل کو اپنی خواہشات پہ غالب کر دے، اپنی عقل کو غالب اور خواہشات کو مغلوب بنا دے، یعنی اپنی زندگی میں تمام کاموں میں پہلے یہ سوچے کہ عقل کا کیا تقاضا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، خواہشات کی پیروی نہ کرے، اب یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس نے خواہشات کے باوجود، ہوا اور ہوس کے باوجود ان کو مغلوب بنا دیا، ان کا مقابلہ کیا، اور عقل کے مطابق اپنی زندگی بسر کی. اب یہ انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن جو انسان اپنی خواہشات کو غالب بنا دے، اپنی عقل کو مغلوب بنا دے، یہ انسان حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے، کیونکہ حیوانوں میں تو عقل پائی ہی نہیں جاتی. اس میں عقل موجود تھی لیکن اس نے اس کے باوجود اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا. یہ حضرت انسان ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں، خواہشات بھی ہیں، عقل بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ہدایت کے اسباب بھی ہیں، گمراہی اور گمراہ کے عوامل بھی ہیں، رحمانی قوتیں بھی ہیں، شیطانی قوتیں بھی ہیں. اب اس میں نفس بھی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور بھی یہاں پایا جاتا ہے اور تقویٰ بھی یہاں پائی جاتی ہے. ये इंसान मुरक्कब है इन चीजों का। इंसान के अंदर हमेशा एक किस्म की जंग होती रहती है। इंसान हर लम्हे गोया के मैदान जंग में मौजूद है, मुकाबला हो रहा है उसके अंदर रहमानी और शैतानी कुव्वतों का। हर कोई उसे अपनी तरफ बुला रही है, दावा दे रही है। जुनूदुल्लाह भी है, अल्लाह का लश्कर भी इसके अंदर पाया जाता है जो उसे नेकियों की तरफ बुला रहा है। जुनूदु शयातीन भी है, बातिल लश्कर भी पाए जाते हैं जो इसे बुराई की तरफ बुला रहे हैं। अब यह इंसान हर लम्हे मैदान जंग में है। इसलिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग से लौट आने वाले मुजाहिदीन का इस्तकबाल किया तो फरमाया, मरहबन बिकौमिन, खुशामदीद, मरहबा हो उस कौम के लिए जो जिहाद असगर से लौट आए हैं, अभी इन्हें जिहाद अकबर करना है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये अपने वतन को छोड़ना, अपने खानदान अहले आयाल को छोड़कर इन मुश्किल हालात में, खटन हालात में मुसाफिरत करना, जंग करना, अपनी जान का नजराना पेश करना, जख्मों को बर्दाश्त करना, ये जिहाद असगर है? फरमाया, हाँ ये जिहाद असगर है, अभी जिहाद अकबर बाकी है। ये जिहाद असगर था, चंद दिनों के लिए था। तुम लौट आए हो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने था, तुम्हारे पास असबाब थे, वसाइल थे, तुम उसे देख रहे थे, उसकी ताकत का तुम्हें अंदाज़ा था, सब कुछ तुम्हारी नज़रों के सामने था। लेकिन जिहाद अकबर महदूद नहीं है, पूरी ज़िंदगी लम्हा ब लम्हा ये तुम्हें जिहाद करना है, और तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम शायद उसे गफलत करो, वो तुमसे गफलत नहीं करता। ये जिहाद जिहाद अकबर है। इस सारी तमहीद का खुलासा यही है कि जब इंसान के पास खालिक़े कायनात ने इन दोनों चीज़ों को रखा है तो खालिक़े कायनात ने अपनी रहमत के साथ इंसान के लिए हर वक्त अपनी रहमत के दरवाज़ों को खुला रखा है। और कुरान और रिवायात की रोशनी में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अगर है तो वो अल्लाह की रहमत से मायूस होना है, ना उम्मीद होना है। फरमाया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होया करो, सिवाय गुमराह कौम के, सिवाय काफिर कौम के कोई भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगा। अल्लाह की रहमत वसी है। अब अगर ये इंसान इन ख्वाहिशात की वजह से कभी सिरात मुस्तकीम से मुनहरिफ हो जाए, कभी इन ख्वाहिशात के असर में किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठे, गुनाह का मुर्तकिब हो जाए, तो वो गुनाह इतना बड़ा नहीं है जितना अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुनाह है। लिहाजा फरमाया कि तौबा करो, तूबु इलल्लाह, तौबा करो। जब भी तुमसे कोई खुदा सादिर हो जाए, जब भी तुम समझो कि खुदा से थोड़ा दूर हो गए थे, जब भी तुम ये समझो कि ज़िंदगी के ज़र को बर्क ने तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था, फौरन इस्तग़फार करो, तौबा करो। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा की दुआ ये कुरान मजीद में जहाँ जहाँ वारिद हुई है वहाँ खुदा ने मुताल की रहीमियत, रहमानियत और रहम और करम की मजहर है। जहाँ भी कुरान मजीद ने तौबा की बात की है, मगफिरत की बात की है, उसके साथ साथ रहमत इलाही का तज़किरा किया है। ये रहमत इलाही का तज़किरा है कि कोई बंदा अगर कभी भटक जाए, खुदा से दूर हो जाए, तो खालिक़े कायनात उसका इंतज़ार करता है कि मेरा ये बंदा कब मेरी तरफ लौट आएगा, पलट आएगा। और इसी लौटने का नाम, खुदा की तरफ पलटने का नाम तौबा है। ये अल्लाह की तरफ लौटना है, पलटना है। तूबू इलल्लाह, लौट आओ खुदा की तरफ। تمہارے تخلیق اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری ابتدا خدا کی طرف سے ہے، تمہاری انتہا بھی وہیں ہونی ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی بہترین تفسیر کی ہے، عام طور پہ ہم اس آیت کو اس وقت پڑھتے ہیں جب سنتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، نہیں، ہماری پوری زندگی اسی کا مظہر ہے۔ یہ آیت پوری زندگی کی ترجمانی کر رہی ہے کہ ہماری تخلیق بھی خدا کی طرف سے ہے، آغاز سفر بھی وہیں ہے تو اختتام سفر بھی وہیں ہے۔ تو خالق کائنات نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے اور اسے وہ بندے بہت پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقل فرماتے ہیں کہ خدا فرما رہا ہے کہ اگر ایک انسان کسی تاریک رات میں سفر کر رہا ہو، انتہائی تاریک رات میں، اور پھر اس کی ایک قیمتی ترین چیز گم ہو جائے، ایسی تاریکی جہاں کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، ایسے میں اس کی قیمتی چیز گم ہو جائے اور پھر وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اچانک وہ چیز اسے مل جائے، اسے کتنی خوشی ہوگی۔ ایک تاریک رات میں قیمتی چیز گم کرنے کے بعد اسے دوبارہ مل جائے، کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا اس شخص کو حاصل ہونے والی خوشی اسے بہت زیادہ کم ہے جو مجھے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب میرا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، جب میرا کوئی بندہ دوبارہ میری طرف پلٹ آتا ہے مجھے چھوڑنے کے بعد، مجھ سے منحرف ہونے کے بعد، میری نافرمانی کے بعد، جو مجھ سے دور ہو گیا تھا، اب دوبارہ جب میری طرف لوٹ آتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ خاص خالق کائنات رحمت کی راتوں کو رحمت الہی صدا دیتی ہے، پکارتی ہے، ہے کوئی جو اپنے آپ کو بخشوا لے، ہے کوئی جو رحمت الہی کا حقدار بن جائے، مستحق بن جائے، چاہے وہ جمعے کی رات ہو، چاہے وہ نیمہ شعبان ہو یا شب قدر کی رات ہو، ان راتوں میں رحمت الہی پکارتی ہے کہ گناہگارو آ جاؤ، آج تمہیں بخش دیا جائے گا، آج تمہارے لیے رحمت الہی کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ تو خالق کائنات چاہتا ہے کہ انسان اس سے ملا رہے، اس سے جڑا رہے، اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ اگر کبھی انسان خواہشات نفسانی کی وجہ سے، ہوا اور ہوس کی وجہ سے خدا سے دور ہو جائے، نافرمانی کر بیٹھے، کوئی معصیت کر بیٹھے، تو توبہ کے ذریعے سے پھر لوٹ آئے، پلٹ آئے، خدا سے اپنے رابطے کو برقرار رکھے، لمحہ بلمحہ اس سے متصل رہے۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، سورہ مومنون کی آیہ 118، فرمایا وقول رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اے پیغمبر تم یہ دعا کیا کرو کہ بارِ الٰہ رحم فرما، بخش دے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جب یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے رہی ہے تو معاذ اللہ رسول اکرم سے کوئی گناہ سادت ہوئے ہوں، نہیں، اگرچہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کئی مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا۔ ویسے شاید ہم نے خدا کے حق میں کوئی کوتاہی کر دی ہو، اس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ جب دنیاوی کاموں میں انسان مشغول ہو جائے تو یہ تھوڑا سا بھی خدا سے دور ہونا اولیاء الہی کو پسند نہیں ہوتا، یہ ان کے کمال درجے کو، کمال معرفت کو بیان کرتا ہے۔ لمحے کے لیے بھی خدا سے بے توجہ ہی نہیں کرتے، نہیں چاہتے. اور عزیزو، یہ مغفرت کی دعا اہم ترین دعا ہے جو انبیاء علیہ السلام سے منقول ہے. سب انبیاء نے یہی دعا کی ہے. یہاں رسول اکرم کو مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، قال رب اغفر لی ولأخی، خدایا مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے. یعنی اس مغفرت میں، اس بخشش میں انسان دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے. اور معنویات کا کمال یہی ہے، حق اور حقیقت کا، حقانیت کا، حق پہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان دوسروں کو بھی ملا لیتا ہے اپنے ساتھ. چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ آدمی شریک ہو جائیں اس قافلے میں، اس کاروان میں، اس کاروان حق میں. جہاں انسان دوسروں کے وجود کو برداشت نہ کرے، جہاں انسان دوسروں کو اپنا شریک نہ بنائے، جہاں صرف اپنا سوچے، خود غرضی کا مظاہرہ کرے، اس سے پتہ چلتا ہے وہ حق والا راستہ نہیں ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب دعا کرو تو جتنا ممکن ہو سکے اس دعا کو وسیع کرو. شیخ طوسی علیہ رحمہ کا ایک بہت بہترین جملہ ہے اس دعا کے حوالے سے، استوسعوا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کو مقید نہ کرو، محدود نہ کرو، صرف اپنے لیے دعا نہ کرو. ایسا نہیں ہے کہ خدا اگر تمہیں دے دے تو اس کی رحمت کے خزانے ختم ہو جائیں گے، دوسروں کو کیا دے گا. نہیں، وہ ایسی ذات ہے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. وہ جتنا دیتا چلا جاتا ہے اتنا اس کی رحمت وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، محدودیت نہیں ہے وہاں پر. لہذا دعا سب کے لیے، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو سب کے لیے کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ بارگاہ مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے. حضرت نوح علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ خدایا مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو بھی مومن میرے گھر میں داخل ہو، یا بہتر لفظ میں یوں کہوں کہ جو بھی دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما، اس کی خطاؤں سے درگزر فرما. یعنی انسان جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ایسے ہو جیسے خالق کائنات نے اسے پیدا کیا تھا. کس طرح وہ پاک تھا، وہ معصوم تھا، اس طرح اسے جب دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضر کیا گیا ہو تو وہ پہلے سے اپنی مغفرت کروا چکا ہو. لہذا خالق کائنات نے مختلف موقع دیے ہیں، خصوصی پیکیج دیے ہیں زندگی میں، مختلف تاریخیں قرار دی ہیں. ماہ مبارک رمضان بہت بڑا پیکیج ہے، حج کا موقع بہت بڑا انعام و اکرام ہے خالق کائنات کی طرف سے. انسان ان خاص اوقات میں اگر اپنی بخشش کی دعا کرے، خالق کائنات قبول کر لیتا ہے. اگرچہ وہ ہر دعا کو ہر وقت سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن اگر مخصوص اوقات میں کی جائے، مخصوص زمان اور مکان کو دیکھتے ہوئے کی جائے، تو اس دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کی استجابت بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اس کے احتمالات قوی ہو جاتے ہیں. تو انسان جب بھی کسی گناہ کا مرتکب ہو، جب بھی یہ احساس کرے کہ وہ خدا سے تھوڑا سا دور ہو رہا ہے، تو فوراً اسے توجہ کرنی چاہیے اور استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے پھر خدا کی رحمت کے نزدیک ہو جائے. اور ان دعاؤں میں، چاہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا ہو جو خالق کائنات نے انہیں حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہو کہ بار الہ مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، چاہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا ہو جب انہوں نے دعا کی، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بار الہ ہمیں مناسک حج کی تعلیم عطا فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی رحیم ہے۔ ان سب دعاؤں میں جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہی کہ خالق کائنات کی رحمانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی رحیمیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور خود خالق کائنات نے اسی صفت کو متعدد آیات میں ذکر کیا ہے، اور آداب دعا میں سے ایک ادب یہی ہے کہ جب بھی خالق کائنات سے کوئی چیز مانگنی ہو اسے اس کی اسی صفت کا واسطہ دیا کرو، دعا میں اس کو اسی صفت کے ساتھ پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خدا کے سب نام بہترین ہیں، پاکیزہ ہیں، بے مثل اور بے مثال ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اسی صفت کا واسطہ دیا کرو۔ جب خدا سے طلب رحمت کرنی ہو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ تو کہو وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تو یہی، ربنا ارنا مناسکنا وتوب علینا انک انت التواب، جہاں توبہ کی بات ہو تو خدا نے متعال کی صفت تواب کا تذکرہ کیا جائے، جہاں طلب رحمت کی بات ہو اس کی انت ارحم الراحمین کہہ کر اسے دعا کی جائے، یہ استجابت کے نزدیک ہو جاتی ہے، اس کے اس کی صفات کا واسطہ دے کر۔ اور اہم آداب میں سے ایک ادب، خاص طور پہ جب توبہ کی دعا کی جا رہی ہو، قبولیت توبہ کے لیے دعا کی جا رہی ہو، اسی ادب کو اپنایا جائے جو انبیاء نے اپنایا۔ اول بشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جب انہیں جنت سے نکالا جاتا ہے ان کے عمل کی وجہ سے زمین پہ آتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے ان کے لیے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کی طرف سے کچھ کلمات کی تعلیم دی گئی، اسے کچھ کلمات نصیب ہوئے جس کی برکت سے خالق کائنات نے انہیں بخش دیا۔ کون سے کلمات تھے؟ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہی وارد ہے کہ وہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے اسامی گرامی تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہو، اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو خدا کو واسطہ دو، محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ آداب دعا میں سے ایک یہی ہے، چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، تمہاری توبہ خدا قبول کر لے تو اسے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دو، یہ آداب دعا میں سے ہے۔ البتہ اہم ترین چیز جو توبہ میں خاص طور پر مد نظر رکھنی چاہیے، ملحوظ نظر رہنی چاہیے، وہ یہی کہ توبہ الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، وہ دلی پشیمانی، وہ احساس ندامت، یہ اصل اور حقیقت توبہ ہے کہ انسان پشیمان ہو، اسے احساس ہو جائے کہ اس نے نافرمانی کی ہے، اسے احساس ہو جائے کہ وہ غلط راستے پہ چل نکلا تھا، اسے احساس ہو جائے کہ وہ خدا سے دور کیوں ہوا، اسے رحیم اور کریم خدا سے دور کیوں ہوا، اس احساس کا پیدا ہونا توبہ ہے۔ اگر یہ احساس انسان کے اندر پیدا نہیں ہو رہا اور وہ زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے تو بعض روایات کی تعبیر کے مطابق وہ خود اپنا استہزاء کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اہم ترین عنصر توبہ کے یہی ہے، اسے پشیمانی کا احساس ہو اور آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کر لے کہ اب یہ کام نہیں کرنا، اب خدا کی یہ نافرمانی نہیں کرنی، اب خدا سے دوری اختیار نہیں کرنی، اور ساتھ میں ایسے کام انجام دے جس سے گزشتہ گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ واضح لفظوں میں یوں عرض کروں کہ ہر چیز کی توبہ، ہر گناہ کی توبہ مختلف ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہے اور اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں جہاں احساس پشیمانی ہونا چاہیے، بہت اہم ہے، तो साथ में उसे ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरों का हक उन तक पहुंचा दे। अगर उसने किस पर जुल्म किया है, अब ये मजलूमों की मदद करे, अब ये इंसान जात की खिदमत करे और खालिक़े कायनात की रहमत को हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया यही है कि तुम दूसरों की मदद करो, दूसरों की मुश्किलात को हल करो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की खताओं से चश्मपोशी करो, उन्हें माफ़ कर दो। जब तुम दूसरों को माफ़ करोगे, जब तुम ज़मीन वालों को माफ़ करोगे, तो आसमान वाला तुम्हें माफ़ कर देगा। कुरान मजीद ने जो कबूलियत तौबा के लिए हल ज़िक्र किए हैं कि किस तरह तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़िक्र किया है। एक यही कि हर काम से तौबा मुख्तलिफ है। मसलन खालिक जैनात बयान कर रहा है कि कुछ वो अफराद थे जिनको पता था कि हक क्या है, हक को जानने के बावजूद उन्होंने गुनाह ये किया कि पर्दापोशी की, हक को जाहिर होने नहीं दिया, दूसरों को नहीं बताया कि हक क्या है। उनका गुनाह क्या था? हक की पर्दापोशी। अब जब ये चाहते हैं कि खुदा उन्हें बख्श दे, तो खालिक कायनात ने उनका तज़किरा इस तरह किया है कि इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू। ठीक पहले तो फरमाया कि खुदा ने मुताल हक को छुपाने वाले, कितमान हक करने वालों पे लानत करता है, फिर फरमाया मगर वो जो तौबा करें, जो इस्लाह करें, फिर हक को वाज़ह करें, बयान करें, अपने गुनाह की तलाफी करें। हकीकी तौबा यही है कि जो गुनाह किया गया उसकी तलाफी की जाए। इन्होंने कितमान किया था, पहले छुपाया था, पर्दापोशी की थी हक की, अब ये हक को बयान करें, वाज़ह करें, बताएं, तारुफ करवाएं हक का। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए इरशाद हो रहा है कि उनके लिए फरमा रहा है कि खुदा के हाँ मैं इनकी तौबा को कबूल करता हूँ। उलाएका हतुबु अलैहिम, इनकी तौबा को मैं कबूल करता हूँ, यानी जिन्होंने वैसी तौबा की है जैसा गुनाह, गुनाह अगर कितमान हक का था तो उसकी तौबा यही कि अब इस हक को वाज़ह करें, जाहिर करें, मैं तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता हूँ, ऐसी तौबा हो। तौबा का एक रास्ता यही है कि गुनाह की तलाफी की जाए, गुनाहों को छोड़ दिया जाए। अगर इंसान गुनाहों को छोड़ दे तो खालिक कायनात उसकी छोटी छोटी खताओं को माफ़ कर देता है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है इन तजतनिबू कबायरा मा तुनहौन अन नुकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम। अगर तुम उन गुनाहों को छोड़ दो जिनसे तुम्हें रोका गया है, तो खालिक कायनात तुम्हारी छोटी छोटी खताओं को माफ़ कर देगा। गुनाहों से इज्तनाब करना गुज़श्ता गुनाहों को मिटा देता है, उसकी तलाफी कर देता है। और तीसरा अमल जो गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है, वो ये है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों को अंजाम दे, नेक अमाल करे। नेकियों की एक खासियत यही है कि ये गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। ये भी खालिक कायनात की रहमत का मज़हर है। खालिक कायनात ने नेकियों को ज़रिया बनाया है गुनाहों को ख़त्म करने का। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकियां गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं, मिटा देती हैं। ये नेकियां गुनाहों पे गालिब आ जाती हैं। गुनाह नेकियों के सामने खड़े नहीं हो सकते। खालिक कायनात अपनी रहमत के जरिए से इन नेकियों को गालिब कर देगा गुनाहों पर। और अजीजो, खालिक कायनात ने ये वादा दिया है, जो भी मुझसे तलब रहमत करेगा, बख्शिश की दुआ करेगा, सच्चे दिल से तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को कबूल कर देता हूँ। خلق کائنات نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں ان میں سے ایک اہم صفت یہی ہے، قابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تواب، بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے. یعنی انسان جتنی مرتبہ بھی گناہ کر لے، پھر بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے، خدا پھر اسے بخش دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آنے کے بعد اگر کوئی توبہ توڑ دے تو پھر اس کی توبہ قبول نہ ہو. خدا کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. خالق کائنات چاہتا ہے کہ انسان کو کسی بھی بہانے بخش دے، اور وہ اسے بخش دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا بن جاتا ہے جسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. ہمارے یہاں دنیا میں مثال دی جائے کہ ایک چیز اگر ٹوٹ جائے، پھر اسے جوڑا جائے، ملایا جائے، تو نشان رہ جاتا ہے. لیکن نہیں، اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو خالق کائنات ان نشانوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اسے بالکل ویسا بنا دیتا ہے جسے وہ پہلے تھا. لیکن بات وہی خلوص کی ہے، سچی توبہ کی ہے، خدا کی طرف لوٹ آنے کی ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونے کی ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کی ہے، اور گناہوں کی تلافی کرنا اور جبران کرنے کی بات ہے. اگر انسان ان چیزوں کو جم کر دیتا ہے اور خالق کائنات کو اس کی رحمانیت کا، رحیمیت کا واسطہ دیتا ہے، اور حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے توسل کرتے ہوئے دعا کرتا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں، خدا اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو سن لیتا ہے. ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں بخش دے. وہی دعا جو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، جس کا اسے حکم دیا گیا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.